الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سات آیات ہیں میرے عزیز بھائیو، جن کی ابھی آپ نے تلاوت سنی، تو انشاءاللہ تعالی ان سات آیات کا ترجمہ جو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کا بھی ایک ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو علم ہے کہ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران دو حصوں پر مشتمل ہے. اس کے بڑے جو مضامین ہیں دو بالکل برابر برابر دو نصف کے اندر ہیں. پہلا جو نصف اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے، اور دوسرا نصف امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے. اور دوسرے نصف کے کبھی جو وسط ہے، جو یہ جو وہ زیادہ تر حصہ ہے، تقریباً 60-70 آیات ہیں، وہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہے، اور اس کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے بھی ہم اختتام کے اوپر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو اگر پچھلے سبق سے ہم ساتھ اس کو تسلسل اس کا قائم کرنا چاہیں، تو پچھلے جو سبق تھا وہ وہاں پہ ختم ہوا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ جو نبی علیہ وسلم کے بارے میں منافقین اور مشرقین خاص طور پہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اپنی ساری جانیں اور اپنا سب کچھ مال اور ان کے حوالے کر دیا ہے، اور اب یہ اس کا غلط تصرف کرتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنی مختلف قسم کی جنگوں کے اندر اور غیر ضروری طور پہ جو آپ کہہ لیں کہ رسکس ہیں، ان کے اندر ہماری جانوں کو جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کوئی رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور ان کے بارے میں بھی یہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند یہاں پہ بیان فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ الفاظ جو اس آیت میں اور آگے آ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں جو پچھلی آیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آ فمن، آ جو ہے حرف استفہامیہ ہے، حرف سوالیہ ہے، اسے سوال کیا جاتا ہے عربی کے اندر آ کے الف کے ذریعے سے. تو آ کیا، فمن پس وہ جو، تبع تو جو اتباع کرے، جو جس نے پیروی کی، جس نے اتباع کی، رضوان اللہ، رضوان اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، تو جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی. کا من، پہلا جو کا ہے حرف تشبیہ ہے، جیسے من با، آگے ہے من جو، اور با جو ہے وہ یہ ہم اس سے پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں، وباؤ بغضب من اللہ، آپ کو یاد ہوگا اس کو دو تین مرتبہ ہم پڑھا ہے، با لوٹنا، تو اس کی مانند ہے جو لوٹا. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک سوالیہ ہے، چونکہ سوال انٹروگیٹو جو ہے سینٹینس ہے، سوالیہ جو ہے یہ جملہ ہے کہ کیا جس نے اللہ کی رضا کی، خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، وہ اس کی مانند ہے جو لوٹا. جو ہے یہ اس کا با کا جو ورب ہے، با جبو با ان، لوٹنا اقرار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جو لوٹا بسخت من اللہ، بسخت، سخت جو ہے یہ سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناراضگی کے لیے، سختی کے لیے، اس کے لیے ہوتا ہے. تو آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک اچھا لفظ ہے کہ سخت جو خا کے ساتھ اور تا کے ساتھ ہے، تو وہ سخت جو اردو والا جو سخت ہے اس کے، حالانکہ اس کے ساتھ معنی کوئی لفظی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے، تو اسے جو ہے جو لوٹا اللہ تعالیٰ کی جو سختی کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سخت، غضبناک ہونا، سخت ہونا، کسی پہ ناراض ہونا، تو یہ اس کے معنی ہے. تو اب اس کے جو ہے اس کو یہ لفظی ترجمہ ہے، تو لفظی ترجمے میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی جو ہے مشکل ہے. تو جو لوٹا بے سخت، سختی کے ساتھ، من اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کسی شخص کے ساتھ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ غضبناک ہونا، ناراضگی ہونے کے معنی ہے. تو وہ کیا وہ شخص اس شخص کی طرف ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، یعنی اس کا ترجمہ، یعنی اس کا سلیس ترجمہ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو فہم اس کا پوری آیت کا یا اس بات کا، وہ یہ ہوگا کہ وہ جو اس کیا اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جو جس پہ اللہ ناراض ہوا. لیکن یہ ترجمہ آپ اس کے لیے اس لیے کیا ہے کہ بالکل الفاظ کے ترجمہ جو ہے، لفظی ترجمہ لٹرل جو ہے وہ آپ کو بھی اس کے معنی پتا ہوں. یہ اہم ہے، لٹرل ٹرانسلیشن کو سمجھنا اور یہ کرنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپنی زبان کے اندر بھی بات کی جو سینس بنتی ہے، جو ایک سلیس بات جو کسی زبان کے اندر جو بیان کی جاتی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ہم دونوں ترجمے جو ہے، یہاں پہ ہم لٹرل کا لیتے ہیں اور جو بعد میں آیت پوری کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر ہم سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ دو شخص جس پہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد زندگی میں کرتا ہے اور جس شخص پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ پر بیان ہے. وما واہ جہنم، وما اور ماوا، اس کو ہم بہت پڑھا ہے لفظ جو ہے ماوا، مل جاؤ ماوا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھکانہ، اور اس کا ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، اس کا جہنم ہے اس کا ٹھکانہ، اس شخص کا جس کے ساتھ اللہ ناراض ہوا، اللہ جو ہے جس کے ساتھ غضبناک ہوا. وہ بئس المصیر، بیسا ہم اس کو ابھی تقریباً ہر ایک سبق چھوڑ کے اس میں یہ لفظ آ جاتا ہے بیسا، اب تک اس کو آپ کو معنی معلوم ہو جانے چاہیے کہ یہ کلمہ ذم ہے، مذمت والا کلمہ ہے. کسی چیز کی برائی کو بیان کرنا ہو تو کتنا برا ہے، ان یہ اس کے معنوں کے اندر آئے گا، کتنا برا ہے. المصیر وہ ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، جس کو جس کا بھی ٹھکانے کا ذکر کیا گیا، تو وہ لوٹنے کی جگہ ظاہر جو ابدی ہے، جو ٹھکانہ ہے جہاں پہ جانا ہے، یعنی جہنم، تو وہ کتنی بری جگہ ہے. فرمایا اب ہم، یہ ہم کوئی جمع کا صیغہ ہے، تو ظاہر جمع کی بات کی گئی ہے، تو ابھی جو جن لوگوں کی بات کی گئی ہے انہی کا ذکر ہے. تو دو قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کی رضوان کی، اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور جن پہ اللہ ناراض، یہ دو ان کے ظاہر ہم سے مراد پھر یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ قریب ترین ان کا ذکر ہے اور یہ جو ضمیر ہے انہی کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم درجات، ان کے درجات ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہیں، اسے یہ مراد ہے جو ہے مفسرین نے لیا ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ ہر ایک کے ان میں سے ہر ایک کے ان کے سب کے مختلف درجات ہیں. ظاہر ہے جو ان کا ایمان ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، جو ان کے اعمال ہوں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کے درجات مختلف ہوں گے. عند اللہ، اللہ کے ہاں، ظاہر ہے چونکہ اللہ کو سب کے ایمان کی کیفیت اور ان کے اعمال جو ہے اور ان کا اخلاص اور ان کا نفاق ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے درجے اس کی بنیاد پہ ہوں گے. واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ بصیرم، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح خوب دیکھنے والا ہے. بصرا دیکھنا، بصیرن دیکھنے والا، اور ویسے تو باصرن دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن بصیرن یہ جو صفت ہے، اس صفت کو صفت مشبہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یہی صفت کے جو ہے وہ آتی ہے کہ اس صفت کے اندر کمپریہنسونیس جو ہے وہ بہت جامعیت پائی جاتی ہے، کہ اگر اگر بصیر ہے تو وہ ایسا بس دیکھنے والا ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر لحاظ سے دیکھنے والا ہے، کوئی 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 اس کا پہلو اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر اس کے جو اس کو ہر وقت دیکھنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت نہیں دیکھ سکے. تو باصر ان تو بالکل خالی دیکھنے والا ہوگا، لیکن بصیر ان یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہیں، جیسے سمیع ان ہے، جیسے علیم ان ہے، جیسے یہ ساری صفت جو ہے صفت مشبہ ہیں، تو ان کے اندر جو پرفیکشن ہے، جو جامعیت ہے، جو کمپریہنسونیس ہے ان صفات کی، وہ پائی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو سنتا ہے تو ہر لحاظ سے سنتا ہے، ہر موقع پہ سنتا ہے، اس کی جو ہے دلوں کے اندر، جو وہ دل کے اندر دہراتا ہے اس کو بھی سنتا ہے، اور جب وہ کسی جو ہے وہ مجمع کے اندر وہ اس کو یاد کرتا ہے تو بات کرتا ہے تو بھی سنتا ہے، اور دیکھتا بھی اسی طرح ہے، اور سننے والا بھی، اور ہر چیز جو ہے اس کی اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی. اسی لیے یہ جو صفات ہیں، صفات مشبہ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساتھ ان کے ساتھ آتی ہیں. बिमा या मलून उसको जो बिमा उसके साथ जो या मलून अमला ये अमला है वो अमल करते हैं यानी अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है जो ये अमल करते हैं। इसको तर्जमा पढ़ लो।
भला जो शख्स खुदा की खुशनुदी का ताबे हो और उस शख्स की तरह मर्तकब खयानत करता है जो गज़ब इलाही का मुस्तहिक हो और उसका ठिकाना दोजख है और वो कैसी वो बुरी जगह है। लोगों के मुख्तलिफ दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ और अल्लाह देखता है जो कुछ करते हैं।
अब ये बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करने वाले और उसके नाफरमान एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये सवाली अंदाज में अल्लाह ताला ने यहाँ पे पूछा है। तो आपको पता है कि हक व बातिल के मार्के में जो अजल से बरपा है दो तरह के लोग होते हैं मुआशरे के अंदर। एक वो होते हैं जो हक के अलमबरदार होते हैं और एक वो होते हैं जो बातिल की तरफ जो है वो खड़े होते हैं। तो अहले हक के पेश नजर तो हमेशा अल्लाह ताला की रजा होती है कि वो हर कदम उठाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या मेरे अल्लाह ताला मेरे रब की मेरे मालिक और मेरे खालिक की इसके अंदर क्या खुशनुदी है या इसके अंदर वो क्या चाहता है उसकी रजा क्या है कहीं वो इस बात से नाखुश तो नहीं है। तो वो फिर अपनी जाती ख्वाहिशात को उसमें नहीं लेके आते और अपनी जाती ख्वाहिशात को इस अजीम मकसद के लिए जो है वो कुर्बान कर देते हैं। अजीम तर मकसद ये है कि अल्लाह ताला की रजा इस दुनिया के अंदर और आखरत के अंदर हासिल हो जाए ये सबसे बड़ी रजा है और अपनी जाती ख्वाहिशात इसके ऊपर जो है कुर्बान कर देते हैं। हाँ बातिल की नुमाइंदगी करने वालों के सामने हमेशा अपनी ख्वाहिशात जो है वो अहम होती हैं और उन्हीं की वो परसू करते हैं उन्हीं की। तो ये काफले अजल से बिल्कुल जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। तो हम में से हर एक को ये देखना चाहिए कि हम इनमें से किस ग्रोह के साथ हैं और ये काम शोरी तौर पर करना चाहिए इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ भी और कुरान में जगह जगह और जो है ये बात इरशाद फरमाई है कि इन दोनों के अंजाम अबदी अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे एक जैसे ना होंगे। एक जो है वो हमेशा हमेशा जन्नतों में रहने वाले होंगे और दूसरे बिलमुकाबल उसके जो है वो अल्लाह ताला की नाराजगी की जगह दोजख के अंदर जो है वो रहने वाले होंगे। तो ये हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो फैसला कर लेना चाहिए कि हम इनमें से किन के साथ किन का साथ देना है और हमारी जिंदगी के तर्ज अमल और हमारे कोशिश और काफिशों का महवर जो है वो क्या होगा। और यही बात जहाँ बताई गई है कि अल्लाह ताला की रजा के जो मुतलाशी मोमिनीन हैं वो उनके अंजाम अल्लाह के गज़ब गज़ब की राह हमवार करने वालों के अंजाम जैसे ना होंगे यानी ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ना होंगे। इनकी जिंदगी भी मुख्तलिफ है इनकी कोशिशों और काफिशों के महवर भी मुख्तलिफ जिंदगी के अंदर और आखरत में अंजाम के लिहाज भी इनके अंजाम भी जो है वो मुख्तलिफ होंगे। इनमें से एक को अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी और दूसरों को अल्लाह ताला का गज़ब जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत अहम बात है कि ये जो है और आपको याद रहना चाहिए जैसे मैंने कहा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मान बाद नाज़िल उसके साथ जो है वो हम उसका मुताला कर रहे हैं जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खयानत का जो है इल्ज़ाम लगाया कि ये तो हमने अपने माल अमवाल और जाने और हर चीज जो है इनके सुपुर्द कर दी है और अब ये गैर जरूरी और जंगों के अंदर और एक्सपेडिशन में जो है हमें झोंक के और हमारी जानों के साथ जो खेल रहे हैं। तो ये बात जो है असल बात बताने से पहले दरमियान में ये आयत एक लाई गई है कि ये बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन अफराद में उनमें भी सबसे अव्वल सबसे जो है नुमाया है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा के खां हैं। नबी रसूल तो जो है सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी का तालिब होता है। तो ये इस बात की दलील है कि आपकी जात हर तरह की खयानत से मुनज्जा और मुबर्रा है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऐसे नहीं हो सकते कि उम्मत के मामले में और लोगों के मामले में और लोगों की जानों के मामले में और लोगों के मालों के मामले के अंदर जो है वो खयानत करें। ये अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई बयान फरमाई है यहाँ पे और अमानतदारी और खयानत से परहेज अल्लाह की रजा और खुशनुदी के हसूल का जरिया है। इन ये मुसलमानों को बताया गया है कि जो शख्स भी अमानत जो है वो अख्तियार करेगा और खयानत से परहेज करेगा यानी वो किसी किस्म की भी खयानत वो टेंजेबल चीजों के अंदर जो है जो मादी चीजें हैं उनके अंदर खयानत हो یا کسی نظریے کے اندر یا کسی فکر کے اندر یا کسی جو ہے وہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ خیانت ہو, جو بھی اس خیانت سے محفوظ رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے یہ چیز. فرمایا اسی بات کو آپ بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لقد من اللہ, لقد من اللہ, اللہ تعالیٰ نے یقیناً, یقیناً, یہ دیکھیں لقد جو ہے یہ دوہرا تاکید کا جو ہے وہ سیکھا ہے, لام بھی لایا گیا ہے جو لام تاکید ہے, امفیٹک لام ہے, اور قد بھی جو ہے وہ بالکل یقینی کے معنوں کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو بڑا اس کو جو ہے اب ظاہر اردو کے اندر ہم یہ دوری سیری اور اس کی جو ہے تاکید اس طرح کی آتی ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے جب عرب لوگ جب 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 اس لفظ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے اندر جو ایمفیسس اور اس کے اندر جو تاکید اور زور جو ہے اس کو جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. لقد یقینی طور پر یہ بات طے ہے اور پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے, من اللہ, اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. یہ منا یا من و منن جو ہے احسان جتلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے, احسان کرنا, احسان رکھنا, اس کو ہم جو ہے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ لفظ کو پڑھائے تھے. تو احسان کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے, اب اللہ تعالیٰ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کی بات کی ہو, تو میں علی المومنین, مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم, اذ جب کوئی چیز جو ہے جب ہو چکی اس کی بنیاد پہ یہ جو ہے اس کا ذکر ہے, بعث بعثت کی, اٹھایا, فیہم ان میں, جب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اٹھایا رسولاً ایک رسول کو, من انفسہم جو انہی میں سے ہے, انفس جو ہے اپنی جانوں میں سے, اپنی جیوں میں سے, اپنی انہی میں سے, ہم انہی میں سے جو ان کے اپنوں میں سے ہے, یعنی انہی میں سے جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے, جن کے پہ اوپر قرآن اتر رہا ہے, جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے, انہی میں سے ہے وہ, کیا کرتے ہیں, یتلو علیہم, وہ تلاوت کرتے ہیں, پڑھ کر سناتے ہیں, آیات ہی, اس کی آیات, اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں, ان پہ تلاوت کرتے ہیں, ان پہ جو ہے, اب ظاہر تلاوت کا جو لفظ ہے تلا یتلو, اس کو ہم جو ہے چونکہ یہ اب تک ہمارے کے سبق میں چوتھی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے, یہ بالکل ہو بہو یہ آیت جو ہے ہم نے اس کو سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھائے تھے اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھائے ہیں, اس سے پہلے بھی اور دو دفعہ سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے, اب یہ سورہ آل عمران کے اندر آئی ہے اور ایک دفعہ ہم اسے سورہ سورہ صف کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھائے, سورہ جمعہ کے اندر بھی پڑھائے ہیں. تو یہ چوتھی مرتبہ آیت, ایک ہی آیت قرآن میں چار مرتبہ آئی ہے, تو وہاں پہ ہم نے تلاوت کا معنی بھی کیا. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا, الفاظ کو ساتھ پڑھنا, ان کے معنی کو سمجھنا, ان کے معنی پہ غور اور تدبر کرنا, ان کے معنی کے اوپر عمل کرنا, اور پھر ان قرآن کی اس تعلیم کو جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کو لے کر آگے لوگوں تک پہنچانا, یہ تلاوت کے وہ معنی ہیں جو المفردات میں, اور آپ کو پتا ہے کہ المفردات جو ہے قرآن کی انسائکلوپیڈیا ہے امام راغب اصفہانی کی جو ہے جنہوں نے لکھی ہے, انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یہ وہ معنی ہیں تلاوت کے جو تلاوت کے لیے. لیکن عام طور پر غلط العام کے اندر یا آپ کے لئے کہ ایک جو غلط کنسپٹ جو ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی میئرلی قرآن کو ریڈنگ کر لیں تو یہ جو ہے وہ جو قرآن کی یا الف زبان سے ادا کر لیں تو یہ جو ہے وہ تلاوت کا مفہوم ادا کرتی ہے, حالانکہ تلاوت کا مفہوم اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ گہرا ہے. تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو, یعنی یہ بالکل قرآن کے معنی کو فالو کرنا اور وہ جو بات کہی گئی ہے اس کو اور زندگی میں اس کے برتنا اور اس کے جو ہے وہ آگے پھیلانا اور یہ سارا اس کے معنی کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے قرآن کو جو ہے ان کے اوپر لوگوں کے اوپر تلاوت کرتے ہیں. وہ جو ذکیہم اور اس کا یہ بھی لفظ, یہ چونکہ پوری آیت جو ہے یہ چوتھی مرتبہ آ رہی ہے تو ان کے سارے الفاظ کو ہم پڑھا ہے, اور ان کا تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ کیا ہے, پاک 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 پاکی جو ہے کسی کو پاکیزہ کرنا, کسی کو کسی کی صفائی کرنا, چاہے یہ صفائی جسمانی طور پہ بھی ہو یا روحانی طور پہ ہو یا فکری طور پہ ہو, ہر لحاظ سے جو ہے انسان کی جسم کی اور انسان کی فکر کی اور انسان کی روح کی جو پاکیزگی ہے وہ یزکی ہے، وہ تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان کو سکھاتا ہے اور وہ ان کی تعلیم دیتا ہے. الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور حکمت. کتاب سے مراد جو ہے یہ قرآن ہے ظاہر ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے جب قرآن کو کھول کر بیان کیا گیا ہے قرآن، اور اس سے مراد پھر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو آپ نے تشریح فرمائی ہے اس دین کی اور اس کتاب کی. تو اس سے مراد دین الحکمہ وال الکتاب والحکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے پھر جو علماء نے بیان کی اس کے معنی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن اور اگر نہیں تھے وہ کانو من قبل اور بے شک وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے قبل اس سے پہلے وہ تھے لفی یقینی طور پر میں دلال گمراہی دلال گمراہی میں کے اندر تھے مبین کھلی بالکل واضح اس سے پہلے یہ بالکل واضح کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے یہ عرب اور اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. آپ اس ترجمہ اس کا پڑھ لیں.
در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان قرار دیا. آپ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ بات یاد رکھ لیں یہاں پہ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں اور شاید اربوں اور ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں قرار دیا کہ میں نے تمہارے لیے پانی بنایا ہے اور میں نے تمہارے لیے جو ہے یہ کیا ہے. اب خالی آکسیجن کو دیکھ لے کہ کس قدر جو ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایک منٹ کے لیے اگر آکسیجن اس کو عرصے ختم ہو جائے تو دیکھیں کہ ہمارا حشر جانوروں کا اور انسانوں کا اور چرند پرند کا کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر وافر مقدار کے اندر پانی کس قدر جو بہت ضروری ہے اس کے لیے کس قدر ہے. اس کے بعد پھر انسانی زندگی کی جتنی ضروریات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس جو ہے دنیا کے اندر اور اس زمین کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ اس کے اندر اور کچھ اس کی سطح پر اور کچھ سطح کے نیچے جو ہے وہ رکھ دی ہر چیز، لیکن ان میں سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے. لیکن ایک چیز واحد چیز ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار دیا. لہٰذا یہ جاننے کی ضرورت ہے پھر یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کیوں احسان قرار دیا ہے، کیوں یہ احسان جتلایا ہے. یعنی یہ منا جو ہے احسان جتلانے کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان اللہ تعالیٰ جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام کرتا ہے تمہارے لیے. تو آپ یہ بات ذہن میں لینی چاہیے، پہلی بات جو ہے وہ یہاں ذہن میں کہ چونکہ اس سے پہلے دو آیات اس سے پہلے جو ہے سب کا آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ منافقین نے الزام لگایا کہ آپ جو ہے اس ملت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بدخائی اور بےفائی جو ہے وہ کر رہے ہیں جب ہمیں جنگوں کے اندر جھونک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پہ اس کی تردید فرما دی کہ یہ رسول جو ہے یہ تو سب سے زیادہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی شخص اللہ کی رضا کا طالب ہو اور پھر وہ خیانت کرے. تو ایک تو یہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے تمہارے لیے تو یہ تو دنیا پہ اور خاص طور پر عربوں پہ جن کو یہ تو مخاطب ہے تمہارے اوپر تو سب سے بڑا احسان ہے. اب یہ احسان کس معنوں کے اندر ہے یہ بات جو ہے وہ جان لینے کی ہے، اور اسی بات کو جو ہے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. یہ تین لحاظ سے یہ جو ہے یہ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو بہت نمایاں تین بڑے پہلو ہیں احسان کے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی عربوں میں سے مبعوث فرمایا تاکہ یہ جو زبان کی اجنبیت ہوتی ہے، یہ نسل و نسب کی جو 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 غیریت یا جو غیر پن ہوتا ہے، یا جو کوئی اور شخص اگر کسی قوم سے ہوتا تو وہ ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے اپنائیت اور اپنوں میں سے محسوس نہ کرتے تو وہ اس کا ہونا، پھر روجانات اور میدانات کی جو بیگانگی ہوتی ہے، مطلب اگر کسی اور قومیت کا شخص ہوتا تو اس کے جو اپنے ذوق اور اپنی جو پسند اور ناپسند اور جو کلچرل جو ہم آنگی ہے دیکھیں وہ بھی جو ہے وہ میں کہ یہ بھی ویسے تمہیں میں سے اس کی وہ بھی چیزیں بھی اسی طرح ہیں، اور پھر ماضی اور حاضر سے بے خبری جو ہے وہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کی اور بات کرتا کسی اور قوم کا نبی, اور تم جو ہے کسی اور, تمہارے جو ہے ماضی اور تمہارے ہیروز اور تمہارا ماضی کے جو واقعات ہیں وہ کسی اور کو اس طرف اشارہ کرتے, تو وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ سارے کے سارے ایسا نہ ہوتا کہ تم جو ہے کوئی بدگمانی اور کوئی تعصب اس سے بڑھتے, تو تم نہیں کہہ سکتے یہ تم ہی میں سے ہے, یہ تمہارا اپنا بھائی ہے, تمہارے بھائیوں میں سے ہے, اور جو ہے اسی میں سے جو ہے اس کو وہ کیا ہے, اور تاکہ تم لوگ خود اپنے اس بھائی کی بات پر جو اعتماد کر سکو اور اس کی آواز کو خود اپنے ضمیر کی آواز کی طرح پہچان سکو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احسان فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ رسول اپنے مقصد اور مشن کے لحاظ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. اور یہ مشن کیا ہے؟ اور مشن یہ ہے کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے, تمام عقلی اور اخلاقی اور عملی طور پر جو گمراہیاں اس قوم کے اندر آ چکی ہیں ان کو ان سے پاک کرتا ہے, پھر کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہے, جس کی فیوز و برکات سے تمہاری پورا سوسائٹی, تمہارا پورا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی اس کی زندگی کا اس کو ہر گوشہ جو ہے اس کتاب کی تعلیمات سے اس کو جو ہے منور کر رہا ہے. اور تیسرے لحاظ سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو جس لحاظ سے احسان ہے وہ انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لوگوں کے اوپر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. وہ کس طرح؟ کہ اہل عرب جو ہے وہ دین و شریعت سے بالکل بے خبر قوم تھی ایک, اور نبوت اور رسالت سے ناشنا قوم تھی, اور امی قوم تھی, اور پڑھے لکھے نہیں تھے, اور جو ہے وہ ایک زمانے دراز سے کفر اور جہالت اور شرک کی تاریکیوں میں یہ قوم بھٹک رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو گمراہیوں کی وادیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی ایک شاہراہ کے اوپر لا کھڑا کیا. اگر آپ دیکھیں تو حیران کن جو ہے ان تفصیلات ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ عربوں کے معاشرے کے اندر تعلقات زن و شو کی ناقابل بیان کا بہاتیں جو ہے موجود تھی. اگر انسان ان پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہے تو انسان کو بعض لحاظ سے گھن آتی ہے کہ جو 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 وہاں پہ جو اس لحاظ سے وہاں پہ جو ان کی روایتیں اور ان کی جو رسوم و رواج جو وہاں پہ برپا تھے, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بعض اوقات دفن جو ہے گڑا کھود کے انہیں زندہ جو ہے دبا دیا جاتا تھا ریت کے اندر, یا بعض اوقات ان کو پہاڑ کے اوپر جو ہے چوٹی پہ کھڑا کر کے ان کو جو ہے دھکا دے دیا جاتا تھا. عورت کی حیثیت تو ایک جانور کی حیثیت سے زیادہ نہ تھی. شرک کی بدترین صورتیں, بت پرستی جو ہے معاشرے میں ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد کا ایک جو ہے وہ بت الگ جو بنا ہوا تھا. سود کا چال چلن اس طرح عام تھا, اور جس معاشرے کے اندر سود کا چال چلن عام ہو وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے کمزور افراد جو ہے اور وہ کس طریقے سے اس کے اندر وہ جکڑے جاتے ہیں. یہ شراب نوشی اور قمار بازی اور جوا اور پانسے اور توہم پرستی نے ان کی پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. پھر اسے اوپر مزید قبائلی تعصبات, خاندانی قدیم دشمنیاں اور خونریزیاں ان کے اندر جو ہے ان کا ہال مارک تھی اس سوسائٹی کا. تو یہ ان سب یہ جو چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی بدولت اس معاشرے کے جو درندہ صفت انسان تھے وہ فرشتہ سیرت انسان بن گئے. جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا پسند نہ کرتا تھا, ارد گرد کی جو قوتیں تھیں جو روم اور ایران اور فارس کی جو سپر پاورز تھیں وہ ان کے اوپر ان کو اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ان سے ہمیں کیا حاصل ہوگا, یہ بالکل ایک جڑ اور جاہل قوم ہے, ان کسی جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے کام کے نہیں ہے. تو ان کو تو غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو انہوں نے اس تعلیمات کی بدولت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, آئین جہانبانی میں دنیا کے امام بن گئے یہ کہ کس طریقے سے دنیا میں حکومت کرتی ہے. جن کی گھٹی میں شراب تھی, ظلم و ستم تھا جن کا شعار تھا, اور وہ لوگ پھر رشد و ہدایت کے امام بن گئے اور دنیا کو وہ چلے گئے. تو اس سب لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان جو ہے وہ ہیں, اس ان کی رسالت ایک احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا ہے. یہ چار جو چیزیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے یہ چونکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے تعلق رکھتا ہے, اور آپ نے دنیا کے اندر جو انقلاب لے کے آنا تھا اس کے لیے جو مردان کار درکار تھے وہ انہی چار چیزوں کی وجہ سے, انہی چار فرائض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور جن کے جو آپ نے کیے اپنے ادا کیے آپ نے ان چہارگانہ فرائض کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت تیار ہوئی. ان چار کاموں میں تین کام تو ایسے ہیں جو بطور ذرائع ہیں، یعنی تزکیہ، پاکیزگی کا حاصل کرنا، اور پھر بطور مقصود کے اور مطلوب کے جو ہے ان کا ذکر ہوا. ذرا ایک چیز جو بطور مطلوب ہے، یعنی وہ تزکیہ مطلوب تھا، اور تین کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جانا، جو پہلے تین چیزیں جو بیان ہوئی ہیں. یہ تین مقامات پہ قرآن میں، جیسے میں نے کہا ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر اس کو ہم پڑھائے ہیں، دو دفعہ سورہ بقرہ کے اندر ہم اسی آیت کو پڑھائے ہیں، اور پھر اب چوتھی مرتبہ یہ آیت آئی ہے. تو یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ جو قرآن کی آیت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض گانہ فرائض کا تزکیہ کا ذکر کیا گیا، جس میں تلاوت، تعلیم کتاب، تزکیہ اور تعلیم کتاب ہے. یہ تین مقامات کے اوپر تو ترتیب بالکل یہی ہے، اور ایک مقام کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں دعا فرمائی، تو وہاں پہ ایک ترتیب جو ہے وہ مختلف ہے. ان چار کاموں کا اب سوال پیدا ہے کہ کس چیز سے تعلق، اگر آپ غور کریں تو ان چاروں چیزوں کا تعلق جو ہے قرآن حکیم سے، یعنی کتاب کی تلاوت، اسی کی تعلیم، اسی کے معاشرے میں چال چلن، اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، کردار سازی لوگوں کی، اور لوگوں کو جو ہے یہ لوگوں کو پاکیزہ کرنا، اس میں افکار، ان کے خیالات کو، ان کی روح کو پاکیزہ، یہ سارا جو ہے اسی کتاب کے ذریعے سے تو آپ اندازہ کیا جا سکتا. اسی بات کو ہم جو ہے وہ پڑھا ہے سورہ بقرہ کے 129 آیت کے اندر بھی، پھر 151 آیت کے اندر بھی اس کو پڑھا ہے. یہ اگر آپ مزید تفصیل جو ہے ہم نے وہاں دیکھنی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. میں او لما، تو کیا جب، اصابتکم مصیبت، یہ لفظ جو اصاب یصیب اصابتن، پہنچنا، اور خاص طور پر کسی مشکل کا، مصیبت کا پہنچنا. تو جب تم کو آ لگی، آ پہنچی ایک مصیبت یا کوئی مصیبت، یہ خاص طور پر ایک خاص طور پر خاص ذکر ہے، تو اس کے ایک مصیبت، مصیبتن جو ہے یہ بالکل نکرہ ہے، کامن ہے، تو کوئی مصیبت، ایک مصیبت جو ہے، کوئی ایک مصیبت. قد اصبتم، تو تم بھی تو پہنچا چکے ہو، قد حالانکہ، اصبتم تم بھی پہنچا چکے ہو، یہ جو مصیبت ہے، مثلیہا. اب یہ مثلیہا، اس سے دو گنا اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس لفظ کو آپ دیکھ لیں پہلے. یہ جو مثلیہا، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، مثلی اور پھر اس کو ہا ہے، لیکن اصل میں جو مثلی تھا یہ تثنیہ تھا، یہ ڈول تھا، مثلین، لیکن نون جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آگے اس کے ہا آ رہا ہے، اضافت ہے، پوزیسو جو ہے وہ وہ آگے ضمیر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نون گر گیا. اب دیکھیں مثلین اور ہا جو اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ کسی جگہ بھی قرآن نے، تو جہاں پہ بھی یہ پھر جو نون ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے نون پھر گر جاتا ہے، تو جو ہے اس وجہ سے یہ لفظ بنا مثلیہا، اس سے دو گنا، اس کی مثل ایک مثل، مثل ایک مثل، اور مثلیں دو مثالیں، تو اس کی دو مثالیں، یعنی اس کے ڈبل، جو تمہیں نقصان، جو تمہیں مصیبت پہنچ چکی ہے، اس کی ڈبل مصیبت، اس کے دو گنا مصیبت تم ہی پہنچا چکے ہو. قل تم کا، یہ کس کی طرف ذکر ہے؟ ظاہر جنگ بدر کی طرف ذکر ہے. قل تم، تو تم نے کہا، انہوں نے کہا، انا حاضا، یہ کہاں سے، انا کہاں سے، حاضا یہ کہاں سے، یعنی یہ مصیبت پھر کہاں سے آئی ہے. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دیجئے، ہوا یہ مصیبت، وہ مصیبت، من اند انفسکم، من اند پاس سے، انفوں سے، اپنی جیوں سے، اپنے نفسوں سے، اپنے آپ سے، یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے.
اور یہ تمہارا کہنا ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو گنا مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
اب یہاں پہ غلط فہمی کا جو ازالہ کیا گیا ہے، اور یہ غلط فہمی ظاہر ہے جو کبار صحابہ تھے، جو خود سے پہلے سے جو نبی اکرم کے ساتھ تھے، ان میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں تھی، لیکن بہت سارے لوگ نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، خاص طور مدینہ کے اندر بھی، تو عام مسلمانوں کے جو ہے وہ ذہن میں خیال موجود تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو پھر ہم جب جنگ کریں گے کفار کے ساتھ تو کسی صورت میں ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. تو لیکن جب جنگ احد میں ایسا ہوا تو پھر ان کی توقعات کو بڑا سخت صدمہ پہنچا، اور پھر انہوں نے حیران ہو کر یہ پوچھنا شروع کیا جو اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ یہ پھر دیکھیں ہم تو لڑنے گئے تھے اللہ کے دین کی خاطر اور اس کا وعدہ جو ہے اس کا نصرت کا وعدہ بھی ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے اور ہم پھر بھی شکست کھا گئے اور شکست بھی ان سے کھائی جو اللہ کے دین کو جو ہے وہ مٹانے آئے تھے. تو یہ اس بات کا جو ہے یہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا ہے. پھر اس صورتحال کو منافقین نے مزید دلیل کے طور پر بھی جو ہے بیان کرنے شروع کیا, دیکھو اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو اس طریقے کی شکست ہوتی انہیں. تو اس سے پھر لوگوں کے ذہن کے اندر جو شکوک و شبہات ہے وہ مزید پختہ ہونے لگے. تو اس بات کی جو ہے یہاں پہ تردید کی گئی, اس بات کی جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو صورتحال جو ہے یہ جو تمہیں پیش آئی ہے یہ صرف تمہیں کو پیش نہیں آئی, اس سے پہلے ذرا اندازہ کرو کہ 70 لوگ تو کفار کے بدر کے اندر مارے گئے اور ان میں سب ان کے بڑے بڑے سارے سردار شامل تھے, تقریباً بڑے سردار سارے کے سارے جو ہے وہ شامل وہ مارے گئے. اور پھر جو ہے ٹاپ کی لیڈرشپ جو تھی مکہ کی ساری کھیت رہی اس میں جو ہے بدر کے میدان کے اندر. اور پھر ان کے 70 کے لوگ جو تھے بڑے نمایاں لوگ تھے وہ پھر جو ہے وہ پرزنرز آف وار بھی بن گئے, قیدی بھی بن گئے, جنگی قیدی بن گئے. اور یہ پھر ان کو بھی تو تم نے یہ دوہری وہ ہے, تم نے 70 لوگوں کا تمہارا شہید ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے تمہارا کوئی جنگی قیدی نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے تو تم ان کے 70 جنگی قیدی بھی بنا چکے. اب یہ بھی فرمایا, پھر ساتھ اس کی دوسری بات بھی واضح فرما دی کہ یہ جو تمہیں جو نقصان پہنچا ہے یہ تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. تم نے صبر کا دامن چھوڑا جو ہے وہ کچھ کام ایسے کیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے, اس کے حکم کی اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی, مال کی تم میں مبتلا ہوئے اور آپس میں تم نے اختلاف کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بات کہنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے, یہ ایسا کیوں ہے, آپ خود دیکھو تم لوگ کہ اس ان لوگوں نے جو کفر کے لیے جو کفر اور باطل کے علمبردار ہیں انہوں نے جب شکست کھائی اور ان کے بڑے جو ہے قیادت جو ہے وہ ساری قیادت سے محروم ہو گئے اور پھر ان کے لوگ بھی جو ہے وہ ڈیمورلائز بھی اس طرح تھے کہ پرزنرز آف وار جو ہے ان کی میجورٹی جو ہے زیادہ لوگ بن گئے. پھر اس کے باوجود بھی وہ ایک سال کے اندر زبردست تیاری کر کے پھر اپنے نظریے کے لیے لڑنے کے لیے موجود ہوئی. تم پھر یہ صورتحال پوچھنے لگ گئے ہو کہ تم یہ چیز کہاں سے آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے سب کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. وما اصابکم, اور جو آ پہنچی تم لوگوں کو, یوم التقل جمعانی, یہ اس کو لفظ کو ہم پہلے ہی پڑھ رہے ہیں, اس دن جب آمنے سامنے, یوم التقا آمنے سامنے کا دن, جمعان دو جماعتوں کا, جب دو جماعتیں آمنے سامنے, فبإذن اللہ, تو وہ جو چیز تمہیں پہنچی یعنی جو ہزیمت اور شکست اور ذکر جو تمہیں پہنچی, فبإذن اللہ, تو پس وہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, یہ اس کے پلان کا حصہ ہے, یہ اس کی جو ہے اس نے اس کو اس طرح لکھ دیا تھا کہ یہ اس طرح ہوگا. اور اس کی جو ہے حکمت بھی بتائی, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ یہ جان لے وہ کہ مومنین ایمان والوں کو, مومنین کو ایمان والوں, تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو. تو یہ ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی اس علم کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا اس سے پہلے کہ کون مومن ایمان والے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح کر دے, سامنے لے آئے اس بات کو, مبرہن کر دے اس بات کو کہ کون ایمان والے ہیں, تاکہ ایمان والے اپنے عمل سے, اپنے طرز عمل سے اس بات کو واضح کر دیں کہ وہ ایمان والے ہیں. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہیں. ظاہر ہے جو ایک خصوصی طور پر ایک سرٹن بیہیویئر جس کا وہ اظہار کریں گے وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ ایمان والے ہیں یہ نفاق والے ہیں, اسی لیے جو ہے اس بات کو جو ہے بتایا گیا. رائے حق کی آزمائشوں کی حکمت بھی بتائی گئی ہے, جو اس کا ذکر پہلے بھی اسی ڈسکورس کے اندر کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچی اور جو کچھ پیش آیا, پہلی بات اس کے بارے میں جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے. پہلی بات سب سے اس بات کو جو ہے اچھی طرح جان لینا چاہیے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت سے تمام کمزوریوں کو, خاص طور پر نفاق کی جو کمزوری ان کے اندر, جس طرح لوگ گھل مل گئے تھے نفاق والے, ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پاک کر دے, ان کو جو مبرہن کر دے, صاف کر دے. اور میدان جنگ چونکہ ایسی ایک سوٹی ہوتی ہے جس میں کھرا اور کھوٹا بالکل الگ الگ پہچانے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تم کو اس میں سے گزارا تا تاکہ یہ کھوٹا اور کھرا بالکل الگ ہو جائے, اور یہ واقعتاً ایسا ہو گیا اس کے بعد. اور یہ بھی اس میں ہے کہ جس امت کے سپرد دنیا کی اصلاح کا کام ہے, جس نے ایک ایک فرد کے جو ہے اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ لیا ہے جس امت کے فرد نے, اور پھر جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑی ذمہ داری دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر ہو نہیں سکتی, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ فرض عائد کر دے کہ تم نے اس کا پیغام جو ہے دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو جس کے سپرد دنیا کا اصلاح کا یہ کام ہو, اسے تو پھر قدم قدم پہ مخالفین سے واسطہ پڑے گا, فکری تضادات کی جنگ لڑنی پڑے گی, کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں ایک مفادات ہوں گے اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک ٹیمپٹیشنز ہوں گی لوگوں کی طرف سے, اور دوسری طرف آپ کو جو ہے حق کے راستے پہ کھڑا ہونا ہوگا اور اخلاق اور اصول اور یہ چیزیں جو ہے تمہیں جو ہے اپنانی ہوں گی. لہٰذا جو ہے یہ جب تک لوگ تیار نہ ہوں گے اس سے, اس کسوٹی سے اور اس بھٹی سے نکلے ہوئے نہ ہوں گے, تو پھر لوگ تھوڑے تھوڑے مفادات کے عوض پھر اپنے اخلاق کو اور اپنے اصولوں کو اور اپنی جو ہے اجتماعی مفاد کو پھر جو ہے وہ لوگ بیچ دیا کریں گے. اور اس کے مظاہر میرے خیال میں ہماری قوم سے زیادہ بہتر اور آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس طریقے سے لوگ اجتماعی مفادات کو اور اصولوں کو اور اخلاق کو جو ہے وہ بالکل تھوڑی تھوڑی قیمت کے عوض جو ہے وہ بیچ دیا کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی ایک تربیت کی گئی ہے یہاں پہ کہ دیکھو تمہیں جو ہے یہ کام کرنا ہے اور تمہیں تضادات کی جنگ لڑنا پڑے گی, تہذیب کے ایک ایک مظہر پر جو ہے ثابت قدم رہنے کی ضرورت پڑے گی. لوگ تمہیں ٹیمپٹیشنز ہوں گی, تمہیں جو ہے تمہارے قدم ڈگمگائیں گے, لیکن تمہیں بہرحال جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے, اور تمہیں اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا اور دین کے جو تمہیں یہ معیارات بتائے جا رہے ہیں ان کے اوپر تمہیں کھڑا ہونا ہوگا. تو رسم و رواج اور میل جول کے معاملات میں سخت تنقید کا نشانہ کرنا پڑے گا. تمہیں لوگ تمہیں تنقیدیں کریں گے, یہ دیکھو یہ بڑے آئے ہیں دین کے اوپر چلنے والے اور یہ آئیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں, یہ تمہاری تربیت کرنا مراد ہے یہاں پہ. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقت کی قوتوں سے ٹکرانا پڑے گا. تمہیں جو ہے وہ تمہیں مالی لحاظ سے بھی اور تمہیں مفادات کے لحاظ سے بھی اور تمہیں اپنے عہدوں کے لحاظ سے بھی اور تمہیں اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے بھی ہر طرح کی ٹیمپٹیشن اور ہر طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, تاکہ تمہیں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقصد جو ہے تمہارے سامنے ہو, اور اس کے لیے تم جانے لڑانے والے, اس کے لیے تم ثابت قدم رہنے والے, اور اس کے لیے تم جو ہے کھڑے ہونے والے ہو. یہ تمہاری تربیت کا سامان جو ہے یہاں پہ کرنا مقصود ہے. باطل سے کشمکش میں اگر تھوڑے سے لوگ بھی اخلاص سے تہی دامن ہو جائیں, اگر ایک پوری ایک اجتماعیت ہے جیسے یہاں پہ ایک اجتماعیت تھی اور تنظیم اور جماعت ہے ایک, اور وہ پھر اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو بڑی جماعت اور اجتماعیت ہے اس کے لوگوں سے الگ ہو کر باطل کے سامنا جو ہے وہ ساتھ دینا شروع کر دیں اور اپنے مفادات کو اور اخلاق اور اصولوں کو جو ہے ان کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں اور اپنے مفادات کو بیچ دیں, تو آپ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پوری اجتماعیت کے لیے سوہنے روح بن سکتا ہے اور جیتی ہوئی بازی پلٹ سکتی ہے. یہ مسلمانوں کو سبق دیا گیا, اور اس کا ایک ادنا سا مظہر جو ہے جنگ احد میں جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا. تو یہ اس کے نتائج کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں جو ذک پہنچی ہے, یہ ذک اس لیے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کرنا مراد تھا کہ تم لوگوں کو اس بھٹی سے گزارے اور یہ بھی دیکھے کہ تم میں سے کون ایمان والے ہیں, اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر پھر جو ہے اپنے نفاق کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور ان کے اندر منافقت جو چھپی ہوئی ہے وہ سامنے آتی ہے. اس طریقے سے یہ جو ہے مقصود ہے. تو دیکھیں بعض اوقات خرابی کی ایک صورت سامنے آتی ہے, لیکن دراصل اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اندر خیر کا جو ہے وہ پہلو پوشیدہ ہوتا ہے. اگرچہ تمہیں ذک پہنچی عارضی طور پر, تمہارے 70 افراد اور یہ ایک تمہارے جو ہے کمیونٹی اور سوسائٹی کا بڑا حصہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اس میں بہت زیادہ خیر کے پہلو تھے. یہ طویل مدتی تمہاری تربیت کا حصہ ہے جو آگے تمہیں کام سر انجام دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ذمہ سر انجام دیا ہے کام, اس کے لیے تمہیں جو ہے تمہارے کردار کو تیار کرنا ہے. پھر رہتی امت تک, پوری امت تک یہ اسباق, یہ واقعہ اور اس کے کردار پوری امت تک کے لیے رہنمائی کا کام سر انجام دیتے رہیں گے, تاکہ آنے والے لوگ ہمیشہ اس واقعے سے اسباق کو اس سے سبق حاصل کر سکیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ, اور یہ بھی جان لیں ان لوگوں کو جنہوں نے نافقو نفاق کیا, منافقت کی, یہ باب مفعلہ ہے، نافق کا جو نافق منافقتن منافقت کرنا، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جان لے مخلص لوگوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نفاق والوں کو بھی جان لے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان سے، تعالوا آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو. او ادفعوا، یہ لفظ میں اصل میں او ہے، او لیکن جب عربی کا قاعدہ ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، جب اس کو تو ظاہر آئے اس کے بعد جو ہے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے دفعو کے ساتھ پڑھا جائے گا، اب دفعو یا پھر دفاع کرو، یہ دفع یا دفع ہٹانا دور کرنا دفاع کرنے کے معنی کو مطلب آتا ہے. قالو، تو پھر انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، لو اگر، نعلم ہم جانتے، قتالا اس جانتے اس قتال کو کہ یہ واقعی قتال ہوگا، لتبعناکم، تو یقینی، یہ پہلا لام جو ہے لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد الف ہے وہ ہے اتبعناکم، اسی وجہ سے جو ہے اس کو پڑھا جائے گا پھر جس پڑھنے کا جو قاعدہ ہے لتبعناکم، لیکن یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، لام امفیٹک لام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لام اکیلا نہیں آ سکتا، لام جو تاکید ہے وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس کے لکھنے کا قاعدہ ہے کہ لازمی طور پر اگر جیسے ہم نے لقد کو پڑھا ہے تو لقد کو بھی لام اور قد کو اکٹھا ملا کے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو اس کو بھی اتبعناکم کے ساتھ لام کو جوڑا جائے گا، جب جوڑا گیا تو پھر اس کو لتبعناکم پڑھا گیا، تو ہم ضرور پیروی کرتے، یعنی وہ اگر ہم اس کو جانتے واقعی کہ یہ قتال ہے اور جہاد ہے تو ہم ضرور پیروی کرتے، میں ہوں وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں للکفر، کفر سے، یوم اذن، یہ یوم اور اذا ہے، یعنی اس کے یہ اس دن، وہ جب اقرب، اس دن کی بات کی گئی ہے، یوم اذن اس دن وہ لوگ اقرب و زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، اپنے ایمان کی بنسبت، اپنے لیے اپنے ایمان کی بنسبت، یعنی یہ ہے کہ وہ زیادہ قریب تھے جو ہے کفر سے. یقولون، وہ کہتے ہیں، بے افواہم، بے باز بے منسات، افواہ، افواہ جو ہے یہ اردو کا لفظ استعمال اردو میں ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے فو کی جمع ہے، فو کا مطلب منہ ہوتا ہے، افواہ منہوں، وہ منہ سے وہ کہتے ہیں، اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں، اور جب بھی قرآن میں بے افواہم آیا ہے تو اس سے مراد وہ ہے جو بات عام طور منہ سے کہی جاتی ہے اور جو دل میں، یہ انسان جو دل میں نہیں ہوتی، جو منہ سے کہی جاتی ہے، یعنی جھوٹ کی بات جو ہے، وہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات جو ہے، وہ بات جو انسان جس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو منہ سے وہ بات کہتے ہیں، ما لیسا، جو نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو نہیں، یعنی وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل، یعنی نفاق کی بات ہے. واللہ عالم، اور اللہ بہت زیادہ بہتر خوب جانتا ہے، عالم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افضل التفضیل ہے، سب سے زیادہ خوب زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، وہ جو ختم چھپاتے ہیں.
اور منافقوں کو بھی معلوم، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے.
اب دیکھ لیں یہاں پہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ اس جنگ پہ اور قتال پہ نہ نکلنا اور اس سے جو ہے پہلو طے کرنے کو کفر کی اسے جو ہے قریب کہا گیا، نسبت تشریح دی گئی ہے، اور یہ منافقین کی چھانٹی کا باعث بنا ہے یہ واقعہ احد، جو مارکہ احد تھا، کہ اپنے سے چار سے پانچ گنا بڑا لشکر جب آیا، احد کی مشکلات آئیں اور سختی نے منافقین کے نفاق کا پول کھول دیا جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور یہ اس اسلامی اجتماعیت کی تطہیر کا مقصد تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی لام زیلی جو آیا ولی عالم الذین نافقوا، اور اس سے پہلے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ایمان والوں کو بھی جان لے، تو یہ اس لیے تھا کہ ان کو الگ الگ کر دے اور اسلامی سوسائٹی اور اجتماعیت اور مخلص ایمان والے جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں اور مطلب الگ ہو جائیں، چھانٹے جائیں. عبداللہ بن ابئی جب 300 منافقین کو لے کر جو ہے اپنے لشکر سے، اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا، اور جب اسے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ اب تم عین جنگ کے وقت جو ہے وہ جنگ سے پیٹ پھیرنا اور الگ ہو جانا، 1000 کا تو کل لشکر تھا، 300 یعنی ایک تہائی کا لشکر کا الگ ہو جانا بہت بڑا جو ہے ایک سیٹ بیک ہو سکتا تھا، اور ظاہر مورلی بھی اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی طور پر بھی ہو سکتا تھا. جب اس نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ یہ تو ایسے بس ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ جو لوگ وہاں سے مکہ سے آئے ہیں اور پہلے یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہ بھی ہوئی مکہ والے ہیں اور یہ آپس میں انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے, یہ بس ایک نورا کشتی ہے یہ اور جنگ ونگ کچھ نہیں ہے. بس اگر ہمیں پتا ہوتا یہ واقعی جنگ ہے تو ضرور ہم جنگ کے اوپر جو چلتے. یہ دراصل وہ نفاق تھا جو ان کے دلوں کے اندر تھا, جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا. یہ جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں, یہ جیسے جنگ کے حالات تو سب سے زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں جو کوئی قوم جو ہے وہ سامنے جن کا کر سکتی ہے, تو یہ مشکل حالات کے اندر ناکامیاں اور دکھ اور رنج اور مصائب جو آتے ہیں منافقوں اور کم ایمان والے لوگوں کے گروہ کو حقیقی مومنوں سے بالکل الگ کر دیتے ہیں. یہ وہ واقعات, حقیقی مومن جو ہے بڑے مشکل حالات کے اندر بھی اور جو ہے وہ جو ہے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول اور اس کی آواز کے اوپر جو ہے لبیک کہتے ہیں. پھر اس آیت کے اندر اس ترک جہاد کو چھوڑ جانے کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بالکل کفر کے قریب کی بات ہے, اور یہ جو لوگ وقت آنے پر ہیلے تدابیر جو ہے تراش رہے ہیں, یہ ان کی کم ہمتی دراصل وہ ہے جو انہیں جہاد کے اوپر نکلنے نہیں دیتی, اور انہیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جہاد سے گریز کر کے وہ کفر کے نزدیک ہو گئے, بالکل پہنچ گئے. وہ اپنی زبانوں سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب ایمان کے عملی تقاضوں کی بات آتی ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے دل کے نفاق, اس لیے سبب سے ہے کہ ان کے دل کے اندر نفاق اور کفر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو جو بتا دیا ہے, فرمایا قال الذین قالوا, ان لوگوں نے کہا لاخوانہم, اپنے بھائیوں کے لیے, لی اخوان اپنے بھائیوں سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اپنے بھائیوں سے نہیں کہا, اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا ہے. وقعدوا, اور وہ بیٹھے رہے, وہ خود قعدہ قاد جو آپ کو پتا ہے قعدہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے, یہ جو نماز کے اندر بھی جو تحیات کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں. تو فرمایا وقعدوا, اور اس حال میں خود بیٹھے رہے. اور یہ قعدہ جو ہے بیٹھے رہنا جو ہے قرآن کے اندر جنگ کے لیے نہ نکلنا اور جنگ سے گھروں میں بیٹھے رہنے کو قعدوا کہا گیا. تو میں لو اطاعونا, ہاں اگر وہ اطاعت کرتے ہماری, ان کے بارے میں کہتا, اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ خود بیٹھے رہے ہیں, کہتے ہیں اگر وہ اطاعت کرتے ہماری, ہماری پیروی کرتے, وہ بھی گھروں میں بیٹھے رہتے, ما قتلوا, تو وہ قتل نہ کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے, فدرعو, فا پس آگے ہے ادرعو, یہ آپ کہہ دیجیے کہ تم ہٹا لو. ادرعو جو ہے یہ درا یدرعو, درا دور کرنا, ہٹا لینا, ٹالنے کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے, فرمایا ادرعو الحدود بالشبہات, یعنی حدود کو یعنی شبہات سے دور کرو. اگر کسی معاملے کے اندر جو کسی شرعی حدود پہ نافذ ہوتی ہے لیکن اس میں کہیں شبہ واقع ہو گیا ذرا, تو پھر جو ہے حدود نافذ نہیں ہو سکتی, اسے جو ہے دور کرو لوگوں کو. اگر کہیں پہ کوئی شبہ واقع ہو گیا, یعنی جن حدود کا جو اطلاق ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب بالکل واضح کلیئر, یا پھر جو ہے وہ شخص خود جو اعتراف کرے, اس وقت جو ہے حدود کا جو ہے وہ ہوگا. تو یہ ہٹا لینے کے معنی, دفع کرنے, دور کرنے کے معنی. فرمایا کہ تم ہٹا لو پھر انفسکم, اپنے آپ سے, الموت, موت کو. فرمایا کہ پھر تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا لو, ان کو تم صادقین, اگر تم ہو سچے, یعنی اپنی جانوں سے موت کو ہٹا لو اگر تم ہو سچے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آ جائے تو اسے ٹال کر دکھانا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے. یہ اصل میں ان کے نفاق, یعنی منافقین کے نفاق کا ایک اور مظہر, اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اور یہ پہلا نفاق تو اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے جو اسلامی لشکر سے 300 لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی, پھر انہوں نے جنگ میں شرکت کرنے والوں کو اس سے باز رکھنے بھی کچھ, بھائی دیکھو, کہنے لگے یہ تو بالکل سرین خودکشی ہے, 3000 کا لشکر ہے ان کے ساتھ, جو ہے اتنے 100 گھوڑے آئے ہیں اور تم اس کے بعد جو ہے پھر ان کے ساتھ یہ ہے اور یہ ہے, اور بڑی ایک ڈیمورلائزیشن کی پوری مہم چلی تھی مدینہ کے اندر, ان لوگوں نے چلائی تھی جنگ احد سے پہلے, بڑی شدید تھی یہ مہم, اور اس میں چند لوگ تو بڑے واضح بالکل نمایاں طور پہ تھے, اور میں ابو عامر راہب, اور پھر یہ عبداللہ بن ابی, جو ہے یہ دو اشخاص تو بڑے نمایاں ترین سرخیل تھے اس مہم کے, جنہوں نے یہ جو ہے ڈیمورلائزیشن مہم چلائی, تو ان کو باز رکھنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جب جنگ ہو گئی اور اس میں جو شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں پھر انہوں نے کہتے پھرے کہ دیکھو یہ کہتے پھرے کہ ہم تو دیکھیں ہم تو پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ بڑی خودکشی کی سی جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ لوگ کتنے جوان رانا تھے جو جو ہے وہ بالکل کام آ گئے اس میدان جہاد کے اندر, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ کبھی جو ہے وہ شہید نہ ہو, کبھی بھی نہ مارے جاتے جو ہے نہ ہوتے. تو یہ بات اس سے پہلے جو ہے بھی جو ہے وہ بالکل اس کی کلیئرنس کی گئی ہے, اس کی تردید کی گئی, اس کو ریفیوٹ کیا گیا, اس کی جو ہے ابطال کیا گیا اس بات کا. اور مسلمانوں کو پچھلے پورے ڈسکورس کے اندر جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل ساتھ یادہانی کی جاتی آ رہی ہے کہ یہ تمام کام اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوئی ہیں جو بھی ہوئی ہیں, تو یہ پہلی بات جان لینی چاہیے اور اس کو جو ہے ذہن نشین کرا کے کیا گیا. اور اللہ کی تقدیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کام کر رہی تھی. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہوا ہے جو کچھ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اس کے پیچھے اس کی تدبیر اور اس کی حکمت ہوتی ہے, یہ کام بغیر حکمت کے اور بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کے یہ کام انجام سر انجام نہیں پاتے. پھر فرمایا تیسری بات فرمائی کہ موت کے لیے تو بہرحال وقت مقرر اور طے شدہ ہے, جنگ میں شریک نہ ہونا اسے مؤخر نہیں کر سکتا. یہ بات بھی اچھی طرح یہ اس کو پہلے بھی بیان کیا گیا اور پھر مقرر یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنگ میں شرکت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موت جو ہے وہ پہلے آ جائے, ایسا نہیں ہوگا. موت جنگ میں شرکت کی وجہ سے موت تمہیں پہلے نہیں آئے گی, جیسا تمہاری جو ہے جان لکھی ہے تمہاری موت لکھی ہے یہ بالکل جو ہے ویسا آئے گی. اسی دعوے کی تردید جو یہاں پہ کی گئی ہے کہ اگر جنگ احد کے جنگجو اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو جو ہے وہ شہید نہ ہوتے. یہاں پہ فرمایا گیا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھ رہنا موت سے بچا سکتا ہے تو پھر ذرا اپنے اوپر آنے والی ابھی موت تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے اس کو ذرا ٹال کے دکھانا. اس بات کو جنگ سورۃ الاحزاب میں بھی بیان فرمایا کل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, کہ اگر یہ جو ہے موت یہ جو فرار ہے تمہیں جو ہے تمہیں جو ہے یہ قتل سے جو ہے تمہیں ہرگز نقصان نہیں فائدہ تمہیں نہیں دے سکتا اور تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. تم اگر موت سے بھاگنا چاہو اور موت سے فرار رکھتا نہ چاہو یہ تمہیں قطعاً کسی صورت فائدہ نہیں دے سکتا, موت بہرحال آ کے رہیں گی تمہیں. اور اس سے بڑی اچھی موت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر آئے. یہ اسی بات کو آپ جان لیں کہ کنٹینیو کیا گیا ہے اگلی آیات کے اندر, یہ ڈسکورس جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ان شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, وہ جو ہے پورے کا پورا ڈسکورس آگے جو ہے وہ آ رہا ہے. میں صرف ایک بات کے ساتھ جو ہے اس کا یہاں پہ, چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جنگ میں شرکت کرنا, اس تقاضے کے اوپر جو ہے لبیک کہنا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑے معاملہ فرمایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ جو یہاں پیش آیا تو جو ہے میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نام سنا ہے, یہ جنگ جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے. آپ حیران ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ اس شخص کے بیٹے تھے جس کا ابھی ذکر اور ابو عامر راہب, اور یہ وہ شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مکہ و مدینہ سے بڑھ کر کوئی شخص جو ہے شاید جو ہے اس وقت کہ جب یہ جو معاملہ پیش آیا, یہ شخص احد میں مکہ کے لشکر کو رہنمائی کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ لے کے آئے. یہ شخص مسجد زرار کا معمار بھی تھا, مسجد زرار کو بنانے والا بھی تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بھی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا تھا, اور یہ ڈیمورلائزیشن مہم جو میں نے اس کا ذکر کیا اس کے اندر بھی سب سے جو ہے یہ آگے آگے جو ہے پیش تھا. اور آپ ایک اور حیران, اس کے ساتھ عبداللہ بن ابئی, آپ ان دیکھو کہ یہ ان کا انہولی الائنس کس طریقے سے تھا. یہ دونوں بڑے ٹاپ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں سے رئیس المنافقین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف جو ہے ان کی ساز بازیاں تو بڑی ایک طویل داستان ہے جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہے. تو انہوں نے یہ عبداللہ بن عامر جو ہے یہ جو ابو عامر راہب تھا, اس نے اپنے بیٹے حنزلہ کی شادی عبداللہ بن ابئی کی بیٹی جمیلہ سے کی. آپ اندازہ کہ یہ ایک انہولی الائنس بھی, تو یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے جو ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے سچے مومن اور مخلص ایمان والے جو ہے وہ بنے، اللہ کے رسول کے بڑے جانصار ساتھی بنے، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانصار ساتھی بنا، اور جس نے وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا غزوہ بنو مسلک سے واپسی پر اپنے باپ کو مدینہ میں انٹر ہونے سے انکار روک دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ پھر اس نے اپنے جو ہے باپ کو انٹر ہونے دیا، اور یہ وہ شخص، تو یہ جو شخص ہے ان کی شادی ہوئی جنگ احد سے پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور رخصتی ایک رات قبل جو ہے جس صبح کو لشکر نے روانہ ہونا تھا احد کے میدان کے اندر، اس رات ان کی رخصتی ہوئی، اور جو ہے یہ صبح جنگ میں گئے اور بڑی زبردست داد شجاعت دیتے ہوئے جنگ کے اندر شہید ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جنگ کے بعد فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی کو جو ہے وہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان میں بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، تو پوچھو جاؤ پتہ کرو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کسی اور کے ساتھ شہداء 70 شہداء تھے تو کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں ہے، یہ حنزلہ کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ پیش آیا ہے، جاؤ اس کے گھر سے معلوم کرو. تو یہ ان کی بیٹی، ان کی وائف بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم سے ایک سچی مومنہ جو ہے وہ، اگرچہ میں نے جیسے کہا کہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی جو ہے رئیس المنافقین کی بیٹی، لیکن سچی مومنہ تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری یہ جو ہے وہ پہلی رات تھی شادی کے بعد، اور یہ صبح جب وہ اٹھے جو ہے یہ حالت جنابت میں تھے حضرت حنزلہ، اور جو ہے وہ انہوں نے آواز سنی جو ہے وہ جہاد کی آواز سنی، تو اس ان کو اس قدر شوق جہاد تھا کہ انہوں نے فوراً جو ہتھیار باندھے اور جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئی آواز کے ساتھ ہی، اور انہوں نے غسل نہیں کیا اور اسی حالت کے اندر شہید ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے پھر حنزلہ کو صحابہ اللہ تعالی کے فرشتوں نے جو ہے وہ غسل دیا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ان کو غسیل الملائک جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو ہے یہ جو شہید غسیل اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب لاشوں کو اٹھایا گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ حنزلہ کی لاش جو ہے وہ اس کے بالوں سے پانی نچڑ رہا تھے، اور ہم حیران ہوئے تھے کہ یہ پانی کہاں سے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افزائی کی ہے جو ہے جو جنگ کے جو شرکا تھے، اور جو اس راستے کے اندر جو ہے وہ کام آ جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوگوں نے ان کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے بارے میں ایک تصور کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کے بارے میں کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا ویسا نہ کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جو ہے مقربین میں شامل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، اور وہ ایک زندگی گزارتے ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. یہ وہ بات بتائی گئی، اور انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ یہ بات جو ہے اسی سے ہم اگلے سبق کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر.